امت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت کپڑے سی نہیں تھی، تیرا انتما رہا تھا، ہوا کا ایک مت جھونکا آیا، تیرا گل ہو گیا اور سوئی آپ سے گر گئی. سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی. اتنے میں جس مقدس ہستی کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے، وہ مبارک ہستی یعنی ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. آپ کے تشریف لاتے ہی آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے دانت مبارک کھلے اور اگلے دانتوں کی چھنکی سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگی، کمرہ روشن ہو گیا اور اس اجالے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کبھی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس واقعے کو اپنے شعر میں یوں منظوم کرتے ہیں، سوزن گم شدہ تلسی ہے تبسم سے تیرے. سوزن فارسی میں سوئی کو کہتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکراتے ہیں تو گمی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے، آپ کے چہرے مبارکہ سے وہ نور پھوٹتا ہے کہ شام یعنی رات میں بھی صبح کا سماج بند جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ، وہ کتنا بد نصیب ہوگا یا وہ لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جو قیامت کے روز میرے دیدار سے محروم رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، آخر ایسے مسلمان کون ہوں گے بد نصیب جو قیامت کے روز آپ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بخیل ہوں گے. اچھا بخیل کون؟ فرمایا جن کے آگے میرا نام نامی ذکر کیا جائے اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل رہے اور قیامت کے روز وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا. مولانا محمد النبی الحبیب العالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بھائیو ہر کتاب میں ہر اخبار میں ہر مضمون میں ہر خط میں عام طور پر سواد اور قلم لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد دل جلتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے بھائی پورے پورے سفے تو کیا کر دیتے ہیں, ان کے پاس بہت ہے, ان کے پاس مواد ہے, لیکن اگر ان کے پاس فرصت نہیں, ان کے پاس کیا ہی نہیں, انت نہیں, وقت نہیں, تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا وقت ان کے پاس نہیں, تو آپ آدھا سواد کر کے گزر جاتے ہیں. تو یہ مخلصی کیا ہے اور ایسی بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ و محمود فرمائے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلال لکھے تو آدھا دین کر کے جو استفا کرتے ہیں وہ خیال فرمائے کہ جل جلالہ پورا لکھا جائے, صحابہ اکرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پورا لکھے, اولیاء اکرام کا صحابہ اکرام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ پورا لکھے, رے ہے رے سواد آئین وغیرہ کا جو ہے رواج اس کو ختم کرے. درود شریف کے ساتھ بخل کرنے والوں کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, عزیز و کارے اٹھا کر لے چلے, قبر جب کھودی گئی تو قبر میں صاحب تھا, یہ مر گئے بہت بڑا صاحب. دوسری جگہ قبر کھودی تو وہی صاحب اس میں موجود, تیسری جگہ ان لوگوں نے قبر کھود ڈالی تو وہاں بھی وہی صاحب موجود ہے. لوگ بھکا بھکا رہ گئے, پریشان ہے, تھک میت کچی بھی ہے, وہ صاحب پھن مار کر بیٹھ گیا. لوگ ڈرنے لگے, میرا ڈرو مت, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں اس شخص کے لیے عذاب ہوں, اس کا جرم کیا, اس کا جرم یہ کہ یہ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک سنتا تھا, نام نامی سنتا تھا, لیتا تھا, تو سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہیں بھیجتا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے پر اسے سزا دوں. خدا کی قسم تم پوری دنیا کی زمین کھود ڈالو, جہاں بھی تم قبر کھودو گے مجھے وہیں پاؤ گے, میں اس کا عذاب ہوں اور میں اب اس کو نہیں چھوڑوں. تو درود شریف پڑھنا ہرگز نہ ترک کیا کرے, جب بھی اس میں پاک سنے تو سستی نہ کیا کرے, لکھے تو سستی نہ کیا کرے, صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کرے, جدید کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بیٹھتے اٹھتے اللہ کرے ہم درود شریف کا ورد کرتے رہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اللہ صلی وسلم تبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سمجھو غزلین میں حضرت فتیح ابو الزید سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے, ایک بزرگ بڑے نیک پرہیزگار تھے ولی اللہ, وہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے, شیطان پیچھے ہو لیا اور ظاہر ہے کہ شیطان ہر کے پیچھے لگا رہتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ اجتماع کی طرف آ رہے ہوں گے اور شیطان پیچھے لگ گیا ہوگا کسی دوست کی صورت میں, کسی یار کی صورت میں, اور وہ آپ کو باتوں باتوں میں کہیں اور لے گیا ہوگا کہ چلو ادھر چلے جاتے ہیں, یار سستی ہو رہی ہے, آئندہ جو میرا دیکھیں گے, اس طرح ارادہ کر کے آپ مکر جاتے ہوں گے. یہ ہوتا ہوگا سب کے ساتھ اور ہوتا ہے, نمازوں میں بھی ہوتا ہے, ابھی نماز پڑھنے دل صاف ہو رہا ہے یار پانی لینا چاہوں گا, ابھی سردی آنے پتا چل جائے پانی ٹھنڈا ہے یار, دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اچھا اچھا آپ جمعے سے سب کی بات جمعے سے نماز شروع کریں گے, یہ بڑا عجیب رواج ہے نماز نہیں میں جمعے سے بات آیا میں جمعے سے شروع کرتا ہوں. ارے بھائی کل کس نے دیکھی تم جمعے کی بات کر رہے, ابھی نیت کی ابھی پڑھ ڈالو, جمعے کا کوئی بھروسہ نہیں زندہ رہے گا میرا, اور جمعے سے نماز پڑھ دو گی یہ نہیں ہے تو ابھی کی نماز بھی پڑھ جاؤ, کل کی نماز بھی پڑھ گئے, پرسوں بھی پڑھ گئے, جب جمعہ آئے گا تو وہ بھی پڑھ گئے. تو اس طرح مطلب شیطان ہے وہ مطلب یعنی کہ وہاں دے کر ٹانگتا رہتا ہے, جس طرح بیپاری ہمیں ٹانگتے رہتے ہیں, قرضہ لینے جاؤ تو کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، صبح آ جاؤ، شام آ جاؤ، ٹالتے رہتے نا، تو شیطان بھی ہمیں گھماتا رہتا نمازوں کے لیے، ہمیں ٹالتا رہتا ہوں کل پڑھے، پرسوں پڑھے، جمعے سے پڑھے، بڑی رات کو شروع کرے، رمضان کے لیے تو شروع کرے، سب داڑھی رکھے، بس حج کرنے جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، اللہ اکبر، چلے حج کرنے والا احسان کرے اللہ تعالیٰ پر، یا اللہ کو بلا بلا تو داڑھی رکھوں گا، یا نماز شروع کیجیے تو ذرا پریشانی ہے، ذرا وہ تو دور ہو جائے، ذرا روزگار کا سلسلہ کا سیٹ ہو جائے، آج کل ذرا معاملہ سیٹ ہے، ذرا روزگار نہیں چل گیا، میں وعدہ کرتا ہوں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گا، یعنی کہ ہمارا انداز اب زندگی کا ایسا ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم نماز پڑھیں گے یا ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے، کسی سنت کو اپنائیں گے، تو جیسے ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہوگی ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ حج پڑھ کے داڑھی رکھیں گے، اس سے پہلے دعا کر ہٹتا ہو گیا، اور میں کہتا ہوں کہ نادا تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ بگڑا ہوا چہرہ لے کر جائے گا، اور پھر کہتا ہے میرے خدا، کم از کم سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو آپ کو سدھار کر چہرہ جا جس کے آگے جا رہا ہے، تو بارہ یہ کہ عجیب عجیب ان کے شیطان نے لالی پوپ میں پکڑا دی، جیسے بچوں کو نپل دے دیتے نا وہ میں چپ ہو جاتا ہے، اور جس کرنا چھوڑ دیتا ہے یا لولی پوپ دے دیتے تو وہ ذرا بچہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے کچھ دیر کے لیے، تو ذرا شیطان نے لمبی لمبی امیدیں دلا کر ہم کو لولی پوپ دے رکھے ہیں منہ میں، اور ہم مطلب لمبی لمبی امیدیں باندھے چلے جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کس نے دیکھی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ آج کی رات بھی ہم کتنی کاٹ سکیں گے، میں بیان کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کس کو پتا کیا ہوگا، تو میرے پیارے سہ بھائیوں وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بھی جا رہے تھے، شیطان ان کے پیچھے بھی ہو گیا، شیطان کسی کو دھوکا تو نہیں، لیکن اللہ والے جو ہے وہ بھی شیطان کو خوب جانتے ہیں، جانتے ہم نہیں ہیں، لیکن جاننے کے باوجود ہم آنکھ آڑے کان کر دیتے ہیں، پتا ہوتا ہے یہ نماز قضا کرنا گناہ ہے لیکن ہم آنکھ آڑے کان کر کے دل کو منا لیتے ہیں، پتا ہے داڑھی گزارا حرام ہے لیکن پھر بھی آنکھ آڑے کان، جانی دینا گناہ سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی آنکھ آڑے کان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ والے شیطان جب دکھاتا ہے کچھ کہتا ہے کہ یوں یوں کرو تو شیطان کو چلانے کے لیے پھر زیادہ کرتے ہیں، اگر شیطان نے روک دیا کہ عشاء کے باپ کے دونوں بھی لوگ مت کو خوشی ہو رہی ہے تو پھر اللہ والے ایک کرتے ہیں کہ آپ کو تعجب بھی کروں گا، تو مجھے نفل سے روکتا ہے آپ کو نیند سے تعجب کروں گا تو بھی یاد کرے گا، تو اس طرح اللہ والے میں وہ شیطان کو زیادہ چرا کے اور ہم لوگ جو شیطان کو راضی کر دیتے ہیں، جو بولتا اس کی مان لیتے ہیں اس کو کہنا خیر، تو بزرگ جو تھے وہ جا رہے شیطان پیچھے ہوئی وقتوں سے ڈالنے شروع کیے طرح طرح کے، یہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو آپ تو ضرور کروں گا، یہ مت کرو تو زیادہ کروں گا، تو بزرگ اس سے ٹکرا رہے، آخرکار ایک پہاڑ کے قریب بزرگ ذرا پستانے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے، کیونکہ اللہ والوں کے سفر بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، آج کل کے سفر کے معنی نہیں ہوتے تھے کہ تار کی غلطی ساتھ ہے، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی لیا ہوا ہے، نہ تو سننے کے لیے گانے سننے کے وقت صاف کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سفر میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو سفر میں اللہ کا ذکر کرے گا ذکر اللہ سے دل بہرائے گا اللہ تعالیٰ سفر میں اس کے سارے فرشتہ لگا دے گا، اور جو پینچ پوری کرے گا الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا سفر میں فالتو باتیں کرے گا تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ حیدرآباد بھی چلے جاؤ تو گانے ضرور بجیں گے آپ کی بس میں، اس کے بغیر چلانا بلکہ پوری دنیا میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاؤ اللہ کرے تو وہاں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو گانے سنائیں گے مجھے بھی سنائیں گے، وہ تو کوئی بات نہیں سمجھتے، کم از کم کراچی میں یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں حیدرآباد وغیرہ کل ہی وہ علاقے سے جائیں تو ہم لوگ تو نہ تو ہی پیسے کے کوشش کر کے ساتھ لے لیتے تو وہ ڈرائیور کو بھگلا کے سمجھا لیتے ہیں تو الحمد للہ کر ناطے اس طرح اس طرح ہم کوشش کرتے کہ ساتھ کیسے گاؤں تو گانے کے بجائے ناطے لگا دیں، ورنہ یہ کہ ہر بس والا عموماً ہمیں گانے ہی سناتا ہے اور زبردستی سناتا ہے جبرن کہرن اب بس سے کود کر کے بھاگنے سے چاہتے ہیں جانا نہیں ہوتا، اس طرح مطلب یہ کہ ہوائی جہاز میں چلو تو وہ بھی ان کی پھونکو شروع کر دیتے ہیں، صبح تلاوت کے لیے ریڈیو کھولو تو کہتے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے ریڈیو کا جو پروگرام ہے ابتدا تلاوت سے ہوتی ہے، جھوٹ بولتی تو یہاں پر مطلب یہ کہ تلاوت کے لیے آپ نے کھولا تو تلاوت کا اگر وقت نہیں ہوا نا ابھی میرے دو منٹ باقی ہیں تو وہ مسجد کی مطلب نے دھنے آپ سنیں گے تلاوت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ ریڈیو کے جو پروگرام ہے وہ تلاوت سے شروع نہیں ہوتے موسیقی کی دھن سے شروع ہوتے ہیں، شاید آپ کو اس کا پتا ہوگا، اور ختم بھی موسیقی پر ہوتا ہے، ختم بھی موسیقی ان کا جاری رہتا ہے سارا حرام ہے، اور ایسا ویسا حرام جو موسیقی پتا نہیں کسی کو کہ حرام ہے، یہ ہر گھر میں بچتی ہے اور پھر کہتے ہیں ساتھ بیماریاں نہیں جاتی، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی, راستے سارے ہم نے بند کر دیے. ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک چیز دیے جا رہے تھے ساتھ میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم تھے. تو کہیں سے کوئی نظمار کی ظلم ہوتی کیا کوئی آنا بنسری اتری بجنے کی آواز آ رہی تھی, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انگلیاں کانوں میں ڈال دی اور بار بار نافع سے پوچھتے کہ نافع اب آواز آ رہی ہے, اب آواز آ رہی ہے. جب حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے انگلیاں نکال لی, حضرت نافع نے حیرت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا, کیونکہ یہ ہمارے اکابر میں صحابہ میں تابعین میں یہ مطلب سوچ تھی کہ یہ جو بزرگ جو کر رہے ہیں یقیناً یہ سنت ہوگا جو نہیں کر رہے ہیں. تو حیرت سے پوچھا ہی کہا آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا جو آپ نے انگلیاں ڈال لی؟ تو حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک بار میں سرکار کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہا تھا تو ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہ منصری بجا رہا تھا یا کوئی آلہ موسیقی وہ بجا رہا تھا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلیاں مبارک کانوں میں داخل فرمائی اور مجھے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے. تو میں تجھے پوچھتا رہا, میرا سرکار مجھ سے پوچھتے رہے اور جب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آواز نہیں آ رہی تو سرکار نے اپنی مبارک انگلیاں نکال لی تو گویا آج اس سنت کو میں نے ادا کیا. کیا اب کوئی ہے ایسا جواب مرد کہ اس طرح مطلب موتی کی بجلی انگلیاں ڈالے جا رہا ہوں؟ لوگ بھکتیاں کرتے ہوئے تو زیادہ اس کا تو مطلب نہیں کہ دل خراب ہو جائے دل ٹوٹ جائے, یہ حالات بڑے خراب, لیکن ہمارے آقا انگلیاں ڈال کر جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ انگلیاں ڈال کر جا رہے ہیں تو یہ مطلب عمل ہوتا تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موتی کی سے بہت زیادہ نفرت تھی, بلکہ حدیث شریف والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے احکام شریف میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مضامیر کو مٹانے کی لائق ہوں. مضامیر مانے آلات موسیقی, نزوق کے جو آلات ہیں, تالی جو ہے آج کل تو بہت بجائی جاتی ہے, تو یہ تالی بجانا بھی یاد رکھیے حرام ہے. تو اس کو فجور کے مزہ میں آج کل اللہ تعالیٰ ہمارے آل و ذات پر رحم و کرم فرمائے. کہتے ہیں میں کر رہا تھا کہ وہ بزرگ سستانے کے لیے بیٹھ گئے, ہماری طرح انہوں نے گانے بجانے شروع نہیں کیے, تاش کی گدی نہیں نکالی بلکہ اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا. شیطان پیچھے لگا ہوا تھا, اس نے دور سے پہاڑ پر سے تو پہاڑ کے بالکل آپ سے تو آپ کی بالکل یعنی کہ رینج میں آپ کا مطلب یہ کہیے کہ آپ کی بالکل سیدھ میں اس نے پتھر لڑکانا شروع کر دیا. بالکل بزرگ کو مطلب یہ کہ وہ نشانہ بنا کر پتھر بہت بڑا لڑکتا ہوا ہے. اگر ہم یہ بھاؤ کرو اللہ اللہ بھول جاتا اور ہائے ماں ہائے باپ کرنا شروع کر دیتا, باپ رہ کر کے بھاگ کھڑا ہوتا, لیکن وہ اللہ والے اللہ اللہ کر رہے وہ پتھر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے اور پھر مزید اللہ کے ذکر میں مشغول ہو رہے. پتی ابو اللہ صبر کرنی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے, ذکر اللہ کی برکت سے وہ پتھر جو جس کا تارگت یہ بزرگ تھے وہ خطا کر گیا اور پتھر دوسری طرف ضرورت کر گیا بزرگ ہلو دے پتھر گر گیا شیطان کا یہ وار ناکام ہو گیا. اب چونکہ شیطان بتا رہا تھا کہ اللہ کو یاد مت کرو کہ انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا اور بہتر طریقہ اپنا اس سے بھی جو کھڑے ہو گئے نماز کے لیے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جناب والا شیطان نے مزید کبھی کرنا شروع کیا, آپ کے استقلال سے بہت متاثر ہوا ہوں اور اپن دوستی کر لیتے میں ہاتھ بڑھا کہ ہم دونوں دوستی کر لیتے. اب وہ بزرگ تھے میرے آپ میرے کھوکھلے نہیں تھے, انہیں یہ پتا تھا کہ قرآن کو بار بار متنبہ کر رہا ہے بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہماری متواری ہے کہ جس سے مرضی آپ یہ دوستی کر لیں, جو مطلب ہمارے دین کا مخالف ہوتا ہے اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے. حالانکہ قرآن عظیم میں تو قادر شاہ فرما اور جب شیطان تجھے بھلا دے بلا پٹ بہادر دگرا مال قوم ظالمی, اور جب شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم ہونے مت بہ. لیکن ہماری دوستی بھی ہے لوگوں سے بے نمازیوں سے ہماری دوستی, جو فلموں کی دعوت میں مجھے ان سے ہماری دوستی, جو جو بات بعد میں کرے پہلے گالی دے ان سے ہماری دوستی. تاش کی گڈیاں جو کھیل رہے ہم تاج ساری کے ماحول میں آ گئے ہم تاش نہیں کھیلتے اتنا شکر. لیکن ان کے ساتھ دوستی ضرور ہے, ہم ان کے ساتھ دیکھتے ضرور ہیں. ہاں یہ نیت بھی نہیں کہ ہم اس کو تاش چھڑا دیں گے, اس کو مسجد میں لائیں گے اس کی اور اس سے مطلب دوستی کر لیں گے, بھی ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ہمیں اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے, اس کی ہمیں اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ہماری دوستی جو ہے وہ ذاتی دوستی ہے دین کے لیے. تو آپ بتائیے کہ جو اللہ کے حدود کو توڑے, جو قرآن حدیث کے احکام سے منہ موڑے, جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑے, اس سے دوستی کیسے ہو؟ قرآن حدیث میں دوسری جگہ مزید تنبیہ کی, تم میں سے جو ان بے دینوں سے دوستی رکھے گا وہ انہیں میں سے محمد اللہ پورا حدیث شریف میں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا قیام کے روز اسی کے ساتھ رکھے گا. اور پھر جب کسی کی دوستی کی وجہ سے جس نے اپنا گنا غرق کر لیا, اپنے اعمال برباد کر لیے, تو وہ پھر بڑا پچھتائے گا قیامت کے دن. اور قرآن کہتا ہے وہ اس طرح پچھتا کر گیا کہہ رہا ہوگا ہر افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو آج دوست بڑا میٹھا لگتا ہے, جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے, جو ہمیں اس اجتماع سے روکتا ہے, جو نمازوں سے ہمیں روکتا ہے, وہ آج بڑا میٹھا لگتا ہے. کل یہ بھالے کی طرح کھل جائے گا ہمیں مرنے کے بعد. تو میرے پیارے سوئیں بھائیوں, ہم دیکھ لیں کہ ہم دوستی کس سے کرتے ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا جو مطلب رغبت رکھتے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے, اور واقعی مطلب وہ ایمان لے بھی آئے جو شمار کفار سرکار کے حسن اخلاق ہے. تو اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ کوئی اگر ہمارے مذہب پر نہیں تو اس سے ہم اتنی نفرت کرے کہ وہ بھاگ جائے, اس سے اتنی حکارت سے پیشائے کہ وہ بھاگ جائے. مطلب ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر اس سے حسن اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں گے. یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہمارا اسلام حق پر ہے. ہم بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا کردار جو ہے وہ واقعی عجیب و غریب ہو گیا ہے. جیسے کہ مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمتہ اللہ تعالی نے بہت بڑے بزرگ ہوئے, مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کا مدار ہے, تقریباً 43,000 غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا, آپ کا مناظرہ ہوا, بڑے دلائل مطلب ایک دوسرے کو دیے گئے. آخرکار برناڈ شاہ لاجواب ہو گئے, لاجواب کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے. یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. دیکھیے سب کے ساتھ اسلام اس کے سلوک کا پیغام دیتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا, اسلام نے ہمیں جھوٹ سے روکا, کسی کی چیز پیچھے برائی کرنے سے روکا, کسی کا مال دبا لینے سے روکا, اور پڑوسیوں کے ساتھ نہایتی ہمدردی کرنے کا اس نے ہمیں سبق دیا. اور حقیقت میں اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنا لے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے تو خدا کی قسم اس کو اتنا امن اور اتنا سکون نصیب ہوگا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کروڑپتی, بڑے سے بڑے فرمان بازو کو وہ سکون نہیں مل سکتا. تو اسلام بڑا پیارا مذہب, تو اس برنارڈ شاہ نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لی, لیکن اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا, وہ بےچارا بدنصیب تھا. تو اس نے یہ کہا کہ مولانا واقعی جو تم باتیں کرتے ہو اس طرح بہت مطلب متاثر ہوا, اور تمہارا اسلام جو ہے وہ واقعی بالکل سچا مذہب ہے, بالکل سچا مذہب ہے, لیکن اس اسلام کے ماننے والے جو موجود ہیں اس وقت وہ چونکہ اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے, تو ان کے کردار کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی حقانیت کو مانتے. تو یہ مطلب یہ اس کے نصیب کی بات ہے, جس کے مقدر میں اسلام ہوتا ہے نا وہ تو مطلب خود بخود آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنا لیتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں پیشتر ایک ایم ایل اے نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ لوگ یہاں آئے بھی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد, اور انہوں نے اپنا واقعہ جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ سیخ رحمتہ اللہ علیہ یا ہمارے بزرگ ہیں شجاون کی طرف, اور بڑے اچھے بزرگ ہیں, کافی لوگ مطلب آ کر بتاتے ہیں کہ انہیں فیض ہوا ہے, وہ مطلب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے مطلب ان کے عارضے ہوتے ہیں تو وہاں رہتے ہیں چند روز تک. تو شاہ سیخ رحمتہ اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر ان کے مسائل کا حل تجویز کرتے ہیں. میں نے کئی جگہ سے جن کو فائدہ ہوا ہے، شافی رحمت اللہ علیہ نے آ کر انہیں بشارت دی اور ان کے مسائل حل ہوئے الحمدللہ. تو یہ فیضان اولیاء تو جاری ہے اور جاری رہے گا. تو اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت شافی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں تشریف لا کر ہم کو اسلام کی تبلیغ کی اور ہم لوگوں نے اس پر اسلام کو قبول کیا. اس طرح انہوں نے بڑا دلچسپ اور ایمان پر واقعہ سنایا تھا. تو اس پر جب یہ واقعہ میں نے دیکھے انہوں نے سنایا تو میری زبان سے دیکھ کے نکلا تھا فیض اولیاء تو جاری رہے گا. تو جب سے الحمدللہ یہ نعرہ دعوت اسلامی نے اپنا لیا کہ فیضان اولیاء جاری رہے گا اور دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان اولیاء. تو معلوم ہے کہ اسلام ہمارا واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا بڑا رحمت بھرا بڑا ہی محبت بھرا دین ہے مذہب ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اب صحیح معنوں میں اسلام کے باقاعدے اصول پر عمل نہیں کرتے. اس لیے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کو مسئلے کے قریب لانے والا کوئی نہیں. وہ بےچارے اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مطلب کنوینس کرنے والا کوئی نہیں، ان کو مطلب کہ اپنے کردار سے متاثر کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ ہمارا دین جو پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے. آپ کتنے بزرگ والے دین کی تاریخ اٹھا رہے ان کے کردار سے، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے عمل سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، اور حقیقت میں اخلاق جو ان بزرگوں کا تھا اسلام وہی اخلاق سکھاتا ہے، ہم اس کو عمل نہیں کرتے. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہیں تشریف دیے جا رہے تھے تو آپ کا پاؤں لوگوں کی چہروں میں پڑ گیا، تو اس پاؤں کے کیچے والا اور قریبی مکان کی دیوار پر وہ پڑ گیا، دیوار سے آلود ہو گئی. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس کا خاص قصور نہیں تھا، کیچڑ خود پاؤں سے اڑی، اب اس سے صاف کرنا چاہیے. پھر پریشان کرے کہ اگر اب میں صاف کرتا ہوں تو اس دیوار کی مٹی بھی کچھ نہ کچھ نکل کر آ جاتی ہے. اب کون پریشان ہے کہ صاف نہیں کرتا ہوں تو اس کی دیوار خراب ہو رہی ہے، دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی اس دیوار کی نکل رہی ہے. اب کیونکہ پہلے کچی دیوار ہوتی تھی، آج کل جو ہے اتنی پختہ تعمیرات نہیں ہوتی تھی ہر جگہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ پریشان کھڑے، کسی کی دیوار کی مٹی اکھاڑ دینا یہ آسان نہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے کھانے کے بعد اپنے مطلب نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی سے ہاتھ دھونا چاہا، پھر سوچا کہ یہ تو جرم ہوگا، پھر اپنے دل کو منا لیا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا ہے، کسی کی دیوار سے کون سی دیوار آگے رہی ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو کسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی اچھیڑ دینا کوئی بات نہیں، لیکن اس تھوڑی سی بات کا مزہ قیامت کے دن پتا چلے گا. ہم لوگ تو بڑے بڑے حقوق لوگوں میں دبا کر ڈکار کر لیے، ہمارا اسلام کو یہ سکھا رہا ہے کسی کی املاک کو نقصان نہیں کرو. اور آج جس کی مرضی آتی ہے اس کی دکانیں جلا دیتا ہے، جس کی مرضی آتی کاریں اور بسیں جلا دیتا ہے. تو یہ سارے مطلب ہے کہ حساب کتاب قیامت کے دن پیارے بھائی صاحب کیسے دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فرما دیں کہ کسی نے اگر کسی کے تین پیسے دبا لیا قرضہ، تین پیسے کھا لیا قرضہ دبا لیا، تو قیامت کے دن تین پیسوں کے بدلے 700 بعد نماز نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ہمارے اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن افسوس ہمارے اسلام کو ماننے والے تین پیسے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کھا جاتے ہیں ڈکار دنیا. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اسلام غلط نہیں. اپنی اسلام کے دروازے کھلے، جو آئے سنتوں کو اپنا لے وہ انشاءاللہ پرواز کر جائے گا. بہرحال کو پہلے سنے بھائی امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ متفقی کرے کہ اب کیا ہوگا، دیوار دالدار ہو گئی، صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، کسی فکر میں ڈوبے کھڑے. اتفاق سے وہ گھر ایک امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقروض تھا. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ قطرے سے میلے کو قرضے دیا کرتے تو اس کو قرضہ دیا ہوا تھا. وہ آ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر، ایسے ہی نکلا دروازے کے بعد امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، یہ سمجھا کہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے آئے. تو وہ بےچارا ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور حضرت جانے لگا کہ حضرت میں بہت نادر میں نے تاخیر کر دی، آپ کو آنے کی ضرورت ہوئی، میں بہت جلدی آپ کا قرض ادا کر دوں گا, آپ فکر نہیں کریں, اس طرح وہ معلوم کر لے گا. ارے امام صاحب سے بہت ٹیچر ہی نظر آ رہی تھی کہ ٹیچر اگر نہیں اچھاتا ہے تو دیوار خراب ہو رہی ہے, ٹیچر آتا ہے تو مٹی جھڑ رہی ہے, کرو تو کیا کرو, یہ حق العبد ہے. تو آپ نے بولا کہ بھلے میں نے مجھے تیرے قرضے ارضے کا تو یاد نہیں تھا, نہ میں قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں, بلکہ بات یہ ہے, بڑی سادگی سے آپ نے فرمایا, بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹیچر تیری دیوار پر لگ گئی ہے, اب میں ٹیچر چھوڑ دیتا ہوں تیری دیوار خراب ہو رہی ہے, اگر ٹیچر اتارتا ہوں تو مٹی بھی ساتھ آ رہی ہے, تو میں پریشان ہوں کیا کروں کیا نہ کروں, تو مجھے معاف کر دے, اس طرح معافی مانگ رہے یا اتنے بڑے امام, اور پھر یہ کہ وہ قرض ہوا جو قرض ہوا, آج کل تو باپ بن کے آتے بڑی دھمکیاں دیتے, قرض ہوا آدمی سے معافی مانگ رہا اور اتنی سی کیچڑ پر اس کا دل بدل گیا, یہ کردار تھا امام اعظم کا, ہمارے بزرگوں کا کردار تھا, اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا کہ جس مذہب کو ماننے والے کا یہ کردار ہے تو اس کا مذہب کتنا اعلیٰ ہوگا, بے اختیاروں کے اس کا اے مسلمانوں کے محترم امام کیچڑ کو صاف کرنے کا بعد میں مسئلہ اٹھائیے, پہلے میرے دل پر جو کفر کی کیچڑ ہے اس کو صاف کر دیجیے. تو میرے پیارے بھائیوں, اس نے اپنے دل کا کیچڑ صاف کروا لیا اور اسلام کے دامن میں آ گیا, امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی غلامی اس نے اختیار کر لی. تو ہمارا اسلام ہمارا دین اتنا پیارا اور پسیدہ ہے, کاش اگر یہ ماننے والے اس کو کہتے ہیں کہ ہم 90 کروڑ ہیں, کہتے ہیں اللہ جنہیں میرے لیے آپ نے نہیں, تو اگر واقعی یہ سب کے سب صحیح ہو جائے جیسا ہونا چاہیے, ایسے ہو جائے ان کے عقائد ان کے کردار واقعی عین اسلام کے مطابق ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بچ جائے. تو یہ کہ مقدر کی بات ہے, اسلام کے دروازے کھلے, دعا اللہ کا الحمدللہ اسلام اسے اپنے دامن میں ضرور لے لے گا, چاہے عمل کیسا ہی ہو, مسلمان بارہ خوشخصی ہے عمل کیسا ہی ہو اس کا, کہ جب سے اس نے ایمان پر اس کی موت آئی تو مرنے کے بعد اگر اس کو خدا نہ خاصہ سزا ملی بھی تو آخر میں وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں, اور جب وہ جنت میں ایک بار چلا جائے گا پھر کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلے گا. اگر اسلام کے خلاف کسی اور مذہب پر کسی کا خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا, اور کبھی بھی اس آگ کے سانپ اور بچھو کے عذاب سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ کی استقامت دیکھ کر شیطان میرا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ اپن دوستی کرتے ہیں, تو ان کو آیت کریم آیا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن, تو اس نے اس بزرگ نے سمجھ لیا کہ سوال ہی نہیں ہے شیطان اور میری دوستی, آپ نے بولا کہ مضبوط میری تیری کو چھان ہے تو مجھے فاصلہ چاہتا ہے, میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا, جب قرآن کہتا ہے کہ تو ہمارا دشمن ہے تو میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں, تو تو دشمن ہی دشمن ہے اور تو کبھی دے دے نہیں سکتا. تو شیطان نے منت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت میں واقعی ہاتھ سے متاثر ہو گیا, دوست تو واقعی میں نہیں ہو سکتا کسی بھی مسلمان کا, لیکن میں متاثر ہوتا ہوں, آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں لوگوں کو گھما دیتا ہوں اور وہ میرے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا باتیں جس سے تم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, یعنی کہ بہترین تیرا ہتھیار کیا, بہترین کہو یا بدترین کہو, تو اس نے جو کوئی ہتھیار ہوتا ہے واقعی جب ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً وہ ہتھیار شیطان ہم پر چلا چکا ہے اور امان ہے تقریباً ہتھیار پر, اور یہ کیونکہ شیطان میں بے وقوف ہے بالکل, اس میں عقل نہیں ہے, عقل ہوتی تو اتنا بڑا اس سے منصب ملا تھا, یہ معلم الملکوت کا فرشتوں کا استاد تھا, وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا کہ اللہ حکم کر رہا ہے اس سے نہیں کرنا چاہیے, تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ سمجھ پائے تو وہ غیر احمد ہی احمد, جو سرکار کی سنتیں وہ نہ سمجھ پائے وہ احمد ہی احمد, وہ شکیل تو وہ احمد ہے. تو اس نے حماقت میں یہ بار بتا دیا بزرگ کو, اس بزرگ نے ہم تک پہنچا دیا, بار بڑے اس سے کامیاب ہے اور اس سے نکلنا میں نے سوچا کہ بہت مشکل ہے, تو وہ بار شیطان نے بتائے وہ چند بار ہے, اس نے چار بار بتایا کہ چار بار میرے سے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اچھے بھلے کو پٹ دیتا ہوں, پہلا بار یعنی ایک بار بخل, بخل, اور میں نے بخل کا واقعہ پہلے سنا دیا کہ ہمارے بھائی درود شریف میں بخل کرتے ہیں، سفر کے سفر کیا کر دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں بخل کیوں کیا کنجوسی ایک نیوز، اور اس بخل کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا واقعہ آپ نے سنا، سرکار کے دیدار سے محرومی کا واقعہ آپ نے سنا، پوری موٹی موٹی کتاب ہے لیکن سواد اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بدترین بخل. پھر یہ کہ دوسرا بخل آپ پتے والے میں کہ آج کون مخیم نہیں بدقسمت، شیطان نے کہا کہ پہلا میرا وار یہ کہ بخل، بخل کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ میں اچھے بھلے انسان کو پرکھ دیتا ہوں، جب اس پر میں بخل مسلط کر دیتا ہوں تو پھر وہ جب مال کماتا تو وہ یہ سوچتا نہیں کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہو حرام ہو، رشوت چوری بیوا کی بیوا کا حق مارنا پڑے، یتیم کی جیب کاٹنا پڑے، وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کو دنیا کی دولت کی محبت میں مبتلا کر کے اس کو بخل کا شکار بناتا ہوں اور وارتیا سے مال بٹورنا شروع کرتا ہے اور اس طرح میں اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. دیکھیے حدیث شریف ہے کہ جب بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا حرام کا شبے کا، لیکن پرواہ نہیں کرتا کہاں سے آ رہا ہے مال، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ دوزخ کے کس دروازے سے جہنم میں جا گرتا ہے. آج ہے کوئی ایسا بیپاری جو یہ سوچتا ہو کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے، بس آنے دو جس طرح ہوتا آنے دو، رشوت کوئی نہیں دیتا آج کل، ٹیکس کی چوری کوئی نہیں کرتا، رشوت جھوٹ دھوکہ یہ بالکل عام ہے، کوئی سمجھتا نہیں کیونکہ ان اصولوں کا پتا نہیں، یوٹی پوری نہیں دیتے، یوٹی پوری نہیں دیتے تنخواہ آنے یوٹی پوری کرنی پڑی نہیں دیتے، جان بوجھ کر لیٹ کر دیتے، جان بوجھ کر جلدی بھاگ جاتے، خود کو سرکاری جو ملازم ہوتے وہ تو اپنا راج سمجھتے کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہیں، ارے تمہیں کو بولنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ مطلب بخل کی وجہ سے ہم لوگ مطلب حرام مال خوب جمع کرتے ہیں، خوب دنیا جمع کرتے ہیں، خوب دنیا جمع کرتے ہیں، شیطان دنیا کے نشے میں ہمیں بد بخت کر کے بالکل تباہ برباد کرتا ہی جا رہا ہے، ہماری آنکھیں کھلنی بھی نہیں ہے، لگتا ہے سر کہ ہماری آنکھیں کھلنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دن پر دنیا کی محبت کی ایک پیل کئی تہیں چل چکی، تو یہ مشکل. اس نے دوسرا نام بتایا حسد، حسد حسد کے ذریعے شیطان نے کہا کہ میں اچھے خاصے ولی کو ذرا غور فرمائے دعویٰ کر رہا ہے، میں حسد کے ذریعے پکے گنڈے صبر کبھی رہنے سے میں نے بولے تھے کہ شیطان نے کہا کہ حسد کے ذریعے اچھے خاصے ایسے ولی کو جو مجھے زندہ کر دیتا ہے، ایسے ولی کو بھی میں چاروں خانے چپ کر کے برباد کر دیتا ہوں. حسد آپ کس میں نہیں، کس میں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول لیتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے میں اچھا مقرر نہیں ہوں، جس دن میری کھوپڑی میں یہ بھوک قرار ہو گیا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، لوگ مجھے سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، سینکڑوں دن کا سفر کر کے الحمدللہ لوگ آتے ہیں، واقعہ نہیں ہے کہ باہر آتے ہیں، لیکن اگر میرے دل میں یہ خدا نہ کرے میرے دماغ میں یہ بھوک بھر گیا کہ مطلب لوگ مجھے دور دور سے سننے آتے ہیں، میں سب کا مقرر ہوتا ہوں. اب کسی اور اگر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں تو دوسرا کوئی مقرر اگر میرے سامنے آیا تو پھر میرے دل میں حسد پیدا ہو جائے، یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا وہ لازمی طور پر حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دوسرے مقرر کی میں خامیاں نکال دوں، لیکن یہ کہ نکالنے کا بھی نیت ہوتی ہے، میں نکالتا ہوں خامیاں، میں اچھا مقرر نہ صحیح، لیکن مہاراج یہ کہ ہم لوگ مبندی میں بیان سیکھتے ہیں تو بات کر رہا ہوں مطلب سمجھانے کے لیے، تو میں خامیاں نکالتا ہوں اپنے مبلغین کی، اب بھی مجھ سے کمی نے مبلغ بیان کر رہا تھا اس کی بھی دو چار باتیں میں نوٹ کر لوں، میں تو کرتا ہوں نکالتا ہوں خامیاں، اور یہ خوش ہوئے خامی نکالنا اس لیے کہ سب کو کہتے پھرنا بدنام کرنا، تو یہ بھی لوگ مقابلے کو بولنا تھا تو میں اردو بھی نہیں آتی، ایک تو یہ بات، ایک تو یہ کہ سرگوشی کے انداز میں پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ بھائی تیری میری غلطی ہے تو صحیح کر، تو ہمارے الحمد للہ یہ ماحول میں نارا ہوئے تھے ہمارے بول رہے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے کہ تمہاری اردو کی یہ بھول ہو گئی، تمہارا طلب ہو گیا غلط تھا، اس طرح میں سن لیتا ہوں موقع مل کر لکھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں، تو ایک دم یہ خامی نکالنا تو یہ حسد کے طور پر نہیں، یہ تو اصلاح کی نہیں اور یہ تو اچھی بات ہے، کیا ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم کہاں اصلاح کرانے جائیں گے،
ہم تو یہاں آتے ہیں اصلاح کرانے کے لیے. تو مارا یہ کہ ایک مقرر دوسرے مقرر سے اثر کرتا ہے اس دور میں. تو یوں بھی مطلب یہ کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو شیطان حسد کے دام سے گرفتار کر کے اس کو چاروں خانے پھٹک دیتا ہے, ٹویٹ کر دیتا ہے. اور بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگ لوگ میرے ہاتھ چل رہے ہیں, میرے پاؤں چل رہے ہیں, میری واہ ہو رہی ہے, میری کرامتیں مشہور ہو رہی ہے. اور ادھر شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے بزرگ سے وہ اندر سے کرتا تو کم خراب. تو یہ حسد اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے تخت شیطان الٹ دیتا ہے. اور خدا کی قسم ماحول اس قدر نازک طبع ہے اور اس مظلوم دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ باتیں بتائی جائیں, کسی کو اگر یہ بتایا جائے کہ تم نے یہ بات ہے, تم نے حسد پائی ہے, تم نے غیبت کی, تم نے الٹا ہاتھ استعمال کیا, تم نے دیے کہ سیدھا ہاتھ کھانے میں استعمال کر کے کھاتے ہو, سیدھا ہاتھ کو دیتے تم نے الٹا ہاتھ کھا دیا, تو پھر تمہاری خیر نہیں اگر یہ بات سنی. تو یہ کیا, یہ سب انا کو میری کو غلطی نکال لیا میں تو جو میں نے کرتا اس کو شروع کر. تو آج کل من سے ماحول بڑا عجیب ہو گیا, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہو تو پھر ہزار سنی پڑتی. اب کم از کم یہ جمع ہو کر ہم کوشش کریں گے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کریں. دیکھیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی اصلاح بھی ضروری, دونوں مدد کرنے کی ضروری ہے. تو اگر ظاہر صحیح ہو گیا باطن خراب ہے تبھی مزہ نہیں آیا, باطن آپ نے درست کر لیا تو ظاہر پر تو اس کا اظہار ہونا ہی لازمی ہے. تو ہم نے کہ دونوں درست ہونا چاہیے, ہمارے اندر بہت خرابیاں, تو یہ حرکت ہم سب میں پایا جاتا ہے خالی نہ خالی اون ہوتا. تو شیطان اس سے مطلب بڑے بڑے بلیوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے اس دعوت کو بھی ہم پر ناکام کرے, ہر مومن پر ناکام کرے. تیسرا وار شیطان کا نشہ, نشے کے ذریعے شیطان کہتا ہے کہ میں جب اس پر سوار ہو جاتا ہوں, جب وہ میری بات مان لیتا, جب نشے میں وہ آ جاتا تو میں جس طرح بکری کا کان پکڑ کے چلاتا ہوں نا, اس طرح اس کو کان پکڑ کے چلاتا ہوں. اور واقعی ہوتا ہی اچھا خلا معذب آدمی جب فل نشے میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ مناظر یقیناً دیکھے ہوں گے, وہ کپڑے گھر بار کھول دیتا اور یوں چلتا اور یوں کرتا, پتہ نہیں ویسے سے وہ نمونے کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہنستے. سمجھے کہ یہ کس پاگل خانے کا دروازہ کھل گیا اور وہاں بڑا دھمکا ہے, حالانکہ وہ بڑا رئیس ہوتا ہے. لیکن جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو کیونکہ شیطان نے اس کا کان پکڑا بکری کے ذریعے چل چل اس کو بھی چلاتا رہتا ہے وہ اور پھول بکتا ہوا. تو میرے بھائیوں اگر نشہ تمہیں کرنا ہے تو ایک ہی نشہ میں جانتا ہوں, ایک نشہ کر لو, وہ پیانے سے نہیں, وہ نشہ پیانے سے نہیں ہوتا. وہ نشہ تو جیسا ہے تائبہ سے منگائی جاتی ہے, سینے میں چھپائی جاتی ہے, ان پر کی میں پیانوں سے رنگ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. سمجھے میرے بھائیوں اگر نشہ کرنا ہے تو مدینے والے کے اس کا نشہ کر لو, خدا کی قسم دونوں جہاں پر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اگر حقیقت میں وہ نشہ آپ سے چڑھ گیا اور اس میں آپ مست ہو گئے, دیوانے ہو گئے, پھر مزہ ہی بنا ان شاء اللہ. ورنہ دنیا کا یہ نشہ, یہ شراب کا نشہ, یہ ہیروئن کا نشہ, یہ تباہ برباد کر دے گا. دنیا میں بھی کبھی نہیں رہو گے, کوئی خراب نہیں رہے گا. آج ہیروئن کتنے بھی خرچ پھر نہیں جانتے, لیکن جو ہمت کرتے ہیں وہ جان خراب دیکھتے ہیں. تو یہ نشہ کرنے والے وہ قیامت کے روز بہت بری حالت میں ہوں گے, زبان باہر لٹک رہی تھی, گلے میں انہوں نے مطلب کہ تنبورا ڈالا ہوگا اور بہت ہی مطلب کہ شدت کے عذاب سے وہ مبتلا ہوئے قیامت کی حالت پر لائے گا اللہ تعالیٰ. تو نشے کے ذریعے شیطان بڑا غرق کر دیتا ہے. چوتھا آسان ترین وار, آسان ترین وار اس کا, اور اس میں اس کے ساتھ ہوا گرے گا. شیطان نے چوتھا وار میں کہا غصہ, غصہ جب میرا پریوار غصے میں آ جاتا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو میں اس کی کھوپڑی میں گھس جاتا ہوں, پھر میں جیسا کہتا ہوں وہ ویسا کرتا ہے. کہتے ہیں کیا گستا آ جاتا ہے جب, پھر نہ وہ بندہ ماں دیکھتا ہے, نہ باپ دیکھتا ہے, نہ بیگم دیکھتا ہے, یا تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے یا پھر بڑا احمد بن جاتا ہے, کارٹون بن جاتا ہے. حقیقت میں اگر غصے والا اپنے اوپر غور کرے نا کہ وہ کس طرح کی مطلب یہ کہ وہ چہرے بناتا ہے اور آنکھیں نکالتا ہے, وہ اگر آئینے میں دیکھ رہے نا خوش و آواز کے ساتھ یا اس کا پکچر کو اسے دکھا رہے تو وہ شرم کے مارے پانی پانی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیث
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یہ